اچھا بھائی آگے دیکھیے شرح میں، قوله العلم هو الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل، والمصنف رحمه الله لم يتعرض لتعريفه إما للاكتفاء بالتصور بوجه ما في مقام التقسيم، وإما لأن تعريف العلم مشهور مستفيض، وإما لأن العلم بديهي التصور على ما قيل. अच्छा भाई मतन की शरह चल रही है। ऊपर मतन में देखिए मुकद्दमतुन अहादिही मुकद्दमतुन, ये मुकद्दमा है। अल इल्म इनकान इदआनन लिन्निस्बति फतस्दीकुन व इल्ला फतसव्वुरुन। इल्म जो है अगर वो इज़ान हो निस्बत हुक्मिया यानी निस्बत तामा खबरिया का, इज़ान का क्या माना, मान लेना, एतकाद कर लेना कि जिसमें शक और इनकार बाकी ना रहे, शक भी ना हो और इनकार भी ना हो, तो इसको तस्दीक कहते हैं। और अगर ऐसा ना हो तो उसे तसव्वुर कहते हैं। भाई मैंने आपको बतलाया था कि ये मुकद्दमा है और इसमें मुसन्निफ जो है इल्म मंतिक की तारीफ मौजू और गरज व गायत यानी उसका मकसद जिक्र करेंगे। तो मुकद्दमा के अंदर मुसन्निफ ने इल्म की तकसीम शुरू कर दी तसव्वुर और तस्दीक की तरफ। भाई देखिए ये तसव्वुर और तस्दीक का जिक्र मुसन्निफ ने किया, इसकी वजह क्या है? दरअसल मुसन्निफ तारीफ करना चाहते हैं इल्म मंतिक की, और इल्म मंतिक की तारीफ क्या है? वो इल्म है जो नजर व फिक्र में इंसान को गलती से बचाता है। तो देखो इस तारीफ के अंदर नजर व फिक्र का लफ्ज आ रहा है, तो अगर ये तारीफ की जाएगी तो सुनने वाला फौरन कहेगा भाई नजर व फिक्र किसे कहते हैं, हमें तो आपने बताया ही नहीं। तो लिहाजा इस तारीफ से पहले मुसन्निफ किसको बयान करेंगे, नजर और फिक्र, और नजर और फिक्र से पहले नजरी और बदीही का जानना जरूरी है। तो लिहाजा उस नजर और फिक्र से पहले फिर मुसन्निफ ने किसको जिक्र किया, बदीही और नजरी को। फिर बदीही और नजरी ये तो तसव्वुर और तस्दीक की किस्में हैं, लिहाजा उससे पहले मुसन्निफ ने तसव्वुर और तस्दीक को जिक्र किया। और तसव्वुर और तस्दीक ये दोनों किस्में हैं इल्म की, तो पहले इल्म को जिक्र करते। तो तरतीब समझ में आई कि किसको जिक्र करना चाहते हैं, तारीफ को। तारीफ, तारीफ में क्या लफ्ज आएगा, ये वो इल्म है जो नजर और फिक्र में हमें गलती से बचाता है। तो जरूरी है कि हमें पहले से पता हो नजर और फिक्र किसे कहते हैं, तो उससे पहले मुसन्निफ किसको जिक्र करेंगे, नजर और फिक्र। और नजर और फिक्र को समझने के लिए बदीही और नजरी का जानना जरूरी है, तो उससे पहले किसको जिक्र करेंगे जी। फिर सुनो मुसन्निफ क्या करेंगे, मुसन्निफ क्या जिक्र करना चाहते हैं, इल्म मंतिक की तारीफ, और तारीफ इल्म मंतिक की क्या है, ये वो इल्म है जो नजर फिक्र में गलती से हमें बचाता है। तो इस तारीफ को समझने के लिए पहले हमें नजर फिक्र को समझना होगा, क्योंकि इस तारीफ में क्या लफ्ज आ रहा है, नजर और फिक्र। तो इस तारीफ को समझने के लिए हमें नजर और फिक्र को समझना होगा, तो लिहाजा इस तारीफ से पहले मुसन्निफ किसको जिक्र करेंगे, नजर और फिक्र। और नजर और फिक्र को समझने के लिए बदीही और नजरी का जानना जरूरी, तो लिहाजा इस नजर और फिक्र से पहले फिर मुसन्निफ ने किसको जिक्र किया है, बदीही और नजरी को। फिर बदीही और नजरी को समझने के लिए तसव्वुर और तस्दीक का समझना जरूरी, तो उस बदीही और नजरी से पहले मुसन्निफ ने किसको जिक्र किया, तसव्वुर और तस्दीक को जिक्र किया। और तसव्वुर और तस्दीक की किस्में हैं किसकी, इल्म की। तो मुसन्निफ को पहले इल्म की तारीफ करनी चाहिए थी और फिर क्या करना चाहिए था, तसव्वुर और तस्दीक को जिक्र करना चाहिए था, लेकिन मुसन्निफ ने तसव्वुर और तस्दीक को तो बयान किया, इल्म की तारीफ नहीं की, तो वो अब शारह बयान करने लगे हैं कि इल्म किसे कहते हैं। तरतीब समझ में आई, तो ऊपर फिर एक दफा मतन को समझ लें। मतन में सबसे पहले क्या होना चाहिए था, इल्म की तारीफ, फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, तसव्वुर और तस्दीक, फिर तसव्वुर और तस्दीक के बाद क्या होना चाहिए, बदीही और नजरी, फिर बदीही और नजरी के बाद किसका जिक्र होना चाहिए, नजर और फिक्र, फिर नजर और फिक्र के बाद क्या आनी चाहिए, मंतिक की तारीफ। और इसी को उल्टा चलाएं जरा, منطق کی تعریف سمجھنے کے لیے کس کا سمجھنا ضروری؟ نظر اور فکر. نظر اور فکر کو سمجھنے کے لیے کس کا سمجھنا ضروری؟ بدیہی اور نظری. بدیہی اور نظری کو سمجھنے سے پہلے کس کا سمجھنا ضروری؟ تصور اور تصدیق. تصور اور تصدیق کو سمجھنے کے لیے پہلے کس کا سمجھنا ضروری؟ علم کا سمجھنا ضروری. تو مصنف نے بھی اسی ترتیب سے چیزیں ذکر کی ہیں مقدمے میں. علم کی تقسیم شروع کر دی تصور اور تصدیق کی طرف. تصور اور تصدیق کا آپ کو پتا چل گیا تو اب اس کو آگے ذکر کریں گے. ان کی دو دو قسمیں, بدیہی اور نظری. پھر بدیہی اور بھائی نظری, تو نظر کسے کہتے ہیں؟ تو لہذا ساتھ ہی اس کے فوراً کس کو ذکر کر دیں گے؟ نظر اور فکر کو. اور نظر اور فکر میں کبھی کبھار انسان سے کیا ہوتی ہے؟ غلطی ہوتی ہے. تو ایک علم کی ضرورت تھی جو نظر و فکر میں انسان کو غلطی سے بچائے, اور وہ علم منطق ہے. تو اس ترتیب سے ساری چیزیں اوپر مقدمے میں ذکر ہیں. لیکن علم جو ہے اس کی تقسیم تو کر دی تصور اور تصدیق کی طرف, لیکن علم کی تعریف نہیں کی تھی. تو شارح اب اس علم کی تعریف ذکر کرنے لگے ہیں. میں نے پہلے ذکر کر دیا تھا کہ علم کسے کہتے ہیں؟ کسی شے کی صورت جو عقل میں حاصل ہو, وہ کیا ہے؟ اس چیز کا علم ہے. جیسے میں نے کہا مکہ مکرمہ, دیکھو فوراً ایک شہر کا تصور آپ کے ذہن میں آ گیا. آپ نے بے شک دیکھا نہیں ہے, لیکن اتنا تو پتا ہے یہ مبارک شہر ہے جہاں بیت اللہ واقع ہے, جہاں مسلمان حج ادا کرنے جاتے ہیں. اتنا علم ہے یا نہیں؟ تو بس جتنا علم ہے اس کے بقدر آپ کا تصور ذہن میں آ گیا کہ ایک شہر ہے, مبارک شہر ہے ہمارا. یا جیسے میں نے ذکر کیا مدینہ منورہ کا, فوراً ایک شہر کا ذکر آپ کے ذہن میں آ گیا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے, اور وہیں آپ کا روضہ مبارک ہے بھائی. تو یہ دیکھا, آپ کو معلوم ہوا مکہ مکرمہ کا بھی علم ہے اور مدینہ منورہ کا بھی علم ہے بھائی. تو علم کی تعریف میں ذکر کر چکا. کیا ذکر کی تھی؟ کہ کسی شے کی صورت جو عقل میں حاصل ہو وہ اس چیز کا علم ہے بھائی. اور اس کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ جہل. تو جس چیز کا ہمیں علم ہے اس کو کہیں گے معلوم, اور جس چیز کا ہمیں علم نہیں اسے کیا کہیں گے؟ مجہول کہیں گے بھائی, مجہول کہیں گے. تو یہی بیان کر رہے ہیں, کہتے ہیں قوله العلم, مصنف کا قول العلم, هو الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل, وہ کسی شے کی وہ صورت ہے جو حاصل ہو عقل کے نزدیک. کسی شے کی وہ صورت جو عقل کے پاس حاصل ہو وہ کیا ہے؟ اس چیز کا علم ہے. یا جیسے اور مثال لے لیں, میں نے خانہ کعبہ کا نام لیا تو آپ کے ذہن میں بیت اللہ کی فوراً صورت آ گئی. میں نے مسجد نبوی کا نام لیا تو فوراً آپ کے ذہن میں مسجد نبوی کی صورت آ گئی. یہ ان کا علم ہے, یہ خانہ کعبہ کا اور مسجد نبوی کا علم ہے بھائی. تو کہتے ہیں العلم هو الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل, کہ علم جو ہے وہ کسی شے کی صورت کا حاصل ہونا ہے, عند العقل, عقل کے پاس. یا وہ صورت الحاصلۃ من شیء, وہ صورت ہے جو حاصل ہو کسی چیز سے, عند العقل, عقل کے پاس. والمصنف رحمہ اللہ لم يتعرض لتعریفہ, یہ اعتراض کا جواب دے رہے ہیں. اعتراض یہ کہ مصنف نے اوپر ایک ایک چیز کو ذکر کیا, تصور اور تصدیق کو بھی ذکر کیا, بدیہی نظری کو بھی ذکر کیا, نظر و فکر کو بھی ذکر کیا. تو علم آغاز علم سے ہو رہا ہے, علم کی تقسیم ہو رہی ہے کس کی طرف؟ تصور اور تصدیق کی طرف. تو سب سے پہلے علم کی تعریف کرنی چاہیے تھی, علم کو مصنف نے بیان ہی نہیں کیا اور فوراً اس کی کیا شروع کر دی؟ تقسیم شروع کر دی. اعتراض سمجھ میں آیا کہ مصنف نے علم کی تعریف کیوں نہیں ذکر کی؟ تو جواب دے رہے ہیں, تین جوابات دیں گے بھائی, تین جوابات. دیکھیے بھائی کتاب پر کہتے ہیں والمصنف رحمہ اللہ لم يتعرض لتعریفہ. تعرض کا معنی ہے کسی چیز کے پیچھے پڑنا, یعنی یہاں ذکر کرنا مراد ہے. اور مصنف رحمہ اللہ لم يتعرض لتعریفہ ای لتعریف العلم, مصنف رحمہ اللہ علم کی تعریف کے پیچھے نہیں پڑے, یعنی علم کی تعریف ذکر نہیں کی. کس وجہ سے؟ کہتے ہیں اما للاکتفاء بالتصور بوجہ ما فی مقام التقسیم, یا تو اکتفا کرتے ہوئے بالتصور بوجہ ما, کہ علم کا تصور ہے کسی نہ کسی درجے میں, فی مقام التقسیم, تقسیم کے مقام میں, کہ کسی نہ کسی درجے میں علم کا تصور آ جاتا ہے مقام تقسیم کے اندر. بھئی دیکھیے، پہلے کرنی چاہیے تھی علم کی تعریف، مصنف نے علم کی تعریف کیوں نہیں کی؟ تو پہلا جواب شارح دے رہے ہیں کہ مصنف نے علم کی تقسیم شروع کر دی اور بتلا دیا کہ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک تصدیق ہے اور ایک تصور ہے، اور تصدیق بھی ادراک کا نام ہے اور تصور بھی ادراک کا نام ہے، تو وہیں سے علم کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ معلوم ہوا علم ادراک کا نام ہے، جاننے کا نام ہے، کس کا نام ہے؟
جاننے
اور ادراک کا نام ہے، تو کسی نہ کسی درجے میں علم کیا ہے یہاں سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ جب علم کی دو قسمیں بیان کر دیں کہ علم کتنی قسم پر ہے، یا تصور یا تصدیق، یہی دو قسمیں، اس کے علاوہ اور کوئی قسم نہیں، اور تصدیق بھی کس چیز کا نام ہے؟ ادراک کا نام، تصور بھی کس چیز کا نام ہے؟ ادراک، تو وہیں سے علم کا بھی کچھ نہ کچھ پتا چل گیا کہ علم دراصل ادراک کا نام ہے، تو اسی پر مصنف نے کیا کر لیا، اکتفا کر لیا کہ مقام تقسیم میں علم کا کچھ نہ کچھ طالب علم کو اندازہ ہو جاتا ہے، تو اسی پر کیا کر لیا، اکتفا کر لیا۔ کہتے ہیں والمصنف رحمہ اللہ لم يتعرض لتعریفه، مصنف رحمہ اللہ علم کی تعریف کے پیچھے نہیں پڑے، یعنی اس کو ذکر نہیں کیا، اما للاکتفاء بالتصور بوجه ما فی مقام التقسیم، یا تو اکتفا کرتے ہوئے بتصور، اس علم کے تصور پر، بوجہ ما، کسی نہ کسی درجے میں، فی مقام تقسیم، تقسیم کے مقام، تقسیم کر رہے ہیں نا، کس کی تقسیم کر رہے ہیں؟ علم کی۔ جب علم کی دونوں قسموں کا جب پتہ چلے گا تو علم کا بھی کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ علم کا بھی کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جائے گا بھائی، بوجہ ما، کسی نہ کسی درجے میں، کسی نہ کسی وجہ سے، کسی نہ کسی اعتبار سے۔ یہ ماں کیا ہے؟ یہ صفت ہے وجہین کی۔ عربی میں یوں کرتے ہیں، کبھی کبھار نکیرہ کی صفت ماں لاتے ہیں، جیسے آپ پہلے پڑھ چکے بھائی، لاسی یا ماں کے اندر ایک ماں نکیرہ تامہ تھا، غیر موصوفہ، غیر موصوفہ، تو اسی طرح یہ ماں جو ہے کبھی کبھار صفت آتا ہے نکیرہ کی، اور اس کے عموم میں تاکید پیدا کرتا ہے۔ رجل کا کیا معنی؟ کوئی آدمی، رجل ما، کوئی ایک آدمی، دیکھا، اسی عموم میں کیا پیدا کر دیا، اسی عموم میں تاکید پیدا کر دی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ نکیرہ کی صفت آتی ہے۔ اکتفا کرتے ہوئے بتصور، کس پر؟ اس علم کے تصور پر، بوجہ ما، کسی نہ کسی درجے میں، فی مقام تقسیمی، تقسیم کے مقام میں، کہ کسی نہ کسی درجے میں علم کا تصور آ جاتا ہے، علم کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ایک جواب یہ ہوا، وَإِمَّا لِأَنَّ تَعْرِيفَ الْعِلْمِ مَشْهُورٌ مُسْتَفِيزٌ، یہ اس وجہ سے کہ علم کی جو تعریف ہے مشہور ہے، مستفیض کا معنی شائع اور رائج، پھیلی ہوئی، جو سب میں رائج ہے، شائع ہے، مشہور ہے۔ کہتے ہیں وَإِمَّا، یہ اس وجہ سے، لِأَنَّ تَعْرِيفَ الْعِلْمِ مَشْهُورٌ مُسْتَفِيزٌ، کیونکہ علم کی تعریف جو ہے مشہور ہے، شائع ہے، تو مصنف نے اسی پر اکتفا کر لیا کہ طالب علم ہے، کیونکہ علم کی تعریف مشہور ہے تو اس کو پہلے سے ہی علم کی تعریف کا پتہ ہوگا، اس لیے اس کو متن میں ذکر نہیں کیا۔ یہ دوسرا جواب ہوا، وَإِمَّا، یا اس وجہ سے، لِأَنَّ الْعِلْمَ بَدِهِيُّ تَصَوُّرِ، کیونکہ علم جو ہے وہ بدیہی تصور ہے، یعنی بدیہی ہے، علم کیا ہے؟ بدیہی۔ بھئی یہ آگے آنے والا ہے متن کے اندر ہی، کہ تصور اور تصدیق دو قسم پر ہیں، یا بدیہی ہوں گے یا نظری۔ بدیہی وہ ہے جو بغیر غور و فکر کے فوراً خود ہی سمجھ میں آ جائے، اور نظری وہ ہے جس میں غور و فکر کرنا پڑے، جس میں غور و فکر کرنا پڑے۔ جیسے دیکھو، میں نے کہا درخت، آپ فوراً سمجھ گئے، بچے کے سامنے بھی اگر درخت کہو وہ فوراً سمجھ جاتا ہے۔ میں نے کہا پانی، آپ فوراً سمجھ گئے۔ میں نے کہا کمرہ، آپ فوراً سمجھ گئے۔ میں نے کہا کتاب، قلم، جو جو چیزیں میں ذکر کرتا جا رہا ہوں آپ فوراً سمجھتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں بدی ہی ہیں، غور و فکر کرنا نہیں پڑتا، انسان فوراً ان کو سمجھ لیتا ہے، چھوٹا بڑا ہر ایک فوراً سمجھ لیتا ہے۔ اور کچھ چیزیں ہیں جن میں غور و فکر کرنا پڑتا ہے، جیسے آپ نے پڑھا تصور اور تصدیق، آپ کو پہلے اس کی تعریف کا پتہ نہیں تھا، پھر آپ کو تصور کو سمجھنا پڑا، دماغ خرچ کرنا پڑا، پھر تصدیق کسے کہتے ہیں، آپ کو دماغ خرچ کرنا پڑا. تو یہ تصور اور تصدیق کیا تھے؟ نظری. اب آپ کے لیے، اب آپ کو سمجھ گئے، اب آپ کے لیے بے شک یہ بدیہی بن گئے. تصور بولتے ہی آپ تصور سمجھ جاتے ہیں، تصدیق بولتے ہی آپ تصدیق سمجھ جاتے ہیں، لیکن اولاً کیا کرنا پڑا؟ آپ کو دماغ خرچ کرنا پڑا، سوچنا پڑا. تو جہاں جس چیز کو سمجھنے کے لیے دماغ خرچ کرنا پڑے، سوچنا پڑے، غور کرنا پڑے، اس کو کہتے ہیں نظری. اور جو فوراً خود بخود سمجھ میں آ جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ بدیہی کہتے ہیں. تیسرا جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں علم کی تعریف اس لیے نہیں کی لِأَنَّ الْعِلْمَ بَدِيهِيُّ تَصَوُّرِ، کیونکہ علم جو ہے بدیہی تصور ہے. علم کیا ہے؟ بدیہی ہے. عَلَى مَا قِيلَ، بنا پر اس کے جو کہا گیا ہے. علم جو ہے وہ بدیہی ہے اس وجہ سے جو کہا گیا ہے. علم بدیہی ہے. اور بدیہی چیز وہ تو ہر ایک کو پتا ہوتی ہے، چھوٹے بڑے، ذہین کم ذہن والے، سب کو وہ چیز پتا ہوتی. جب وہ ہر چیز کو پتا ہے تو اس کو اس کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں. جواب سمجھ میں آیا؟ لیکن یہ جواب کمزور ہے مولانا، اس لیے کیونکہ بدیہی اگرچہ اس میں غور و فکر نہیں کرنا پڑتا، لیکن بدیہی بھی دو قسم پر ہیں. بعض اوقات بدیہی میں بھی تھوڑا سا کچھ خفا ہوتا ہے، تو اس کے اندر اس کے لیے بیان چاہیے، اس کی کچھ وضاحت چاہیے. بدیہی میں بھی بعض اوقات کیا ہوتا ہے؟ خفا ہوتا ہے، یعنی پوری طرح ظاہر نہیں ہوتا. جب پوری طرح ظاہر نہیں، کچھ پوشیدگی ہے، کچھ یوں سمجھے کچھ ہلکا سا پردہ سا ہے، تو اس پردے کو ہٹانا پڑے گا یا نہیں؟ کچھ بیان ہلکا سا کرنا پڑے گا یا نہیں؟ دماغ تو نہیں زیادہ غور و فکر تو نہیں کرنا پڑے گا، لیکن کچھ نہ کچھ تھوڑا سا بیان اس کے لیے چاہیے ہوگا، اس خفا کو، اس پردے کو تھوڑا سا دور کرنا ہوگا. تو یہ کہنا کہ علم بدیہی تصور ہے، یہ جواب نہیں بن سکتا بھائی، کیونکہ بدیہی میں بھی بعض اوقات کیا ہوتا ہے؟ بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ تیسرا جواب انہوں نے کیا دیا، اعتراض کیا ہوا تھا، علم کی تعریف کیوں نہیں ذکر کی؟ باقی سب چیزیں آپ نے ذکر کر دی مقدمے میں، اور علم کی تعریف ذکر نہیں کی، اور تعریف کے بغیر ہی آپ نے اس کی تقسیم شروع کر دی. حالانکہ پہلے چیز کی تعریف کی جاتی ہے، پھر اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ تقسیم کیا جاتا ہے. آپ نے براہ راست تقسیم شروع کر دی، اور خود علم کے بارے میں ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا. تو تین جوابات دے دیے. ایک تو جواب یہ دیا کہ بھائی علم یہ چونکہ تقسیم علم کی ہو رہی ہے، تو کسی نہ کسی درجے میں یہیں سے علم خود ہی سمجھ میں آ جاتا ہے، اس کا کچھ نہ کچھ تصور حاصل ہو جاتا ہے. تو مصنف نے بھی کیا کیا؟ اسی پر اکتفا کر لیا. یا دوسرا جواب یہ دیا کہ علم کی تعریف تو مشہور ہے، تمام طلباء کو، علماء کو، سب کو پتا ہوتی ہے، تو لہذا اس وجہ سے اس کو ذکر نہیں کیا. اور تیسرا جواب یہ دیا کہ علم جو ہے وہ بدیہی تصور ہے، یعنی بدیہی ہے، اور جب بدیہی ہے تو لہذا اس بدیہی کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن یہ جواب کمزور ہے، اس لیے کیونکہ بدیہی میں بھی بعض اوقات کیا ہوتا ہے؟ کچھ خفا ہوتا ہے، اور اس خفا کو دور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ بیان کی ضرورت پڑتی ہے. تو لہذا اگر یہ بدیہی بھی ہے تو بھی اس کے اندر کچھ خفا تھا، اس کے لیے کیا چاہیے تھا؟ بیان چاہیے تھا. مصنف کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ پھر بھی بیان کرنا چاہیے تھا. تو یہ تیسرا جواب چونکہ کمزور ہے، اسی لیے اس میں کہہ دیا علی ما قیل، بنا بر اس کے جو کہا گیا ہے. بنا بر اس کے جو کہا، یہ قائل ہیں اس کے امام رازی رحمہ اللہ. بھائی دیکھیے، آپ بھی اسی طرح کرتے ہیں. جب آپ کی کسی بات سے تسلی نہ ہو تو آپ اس کہنے والے کی طرف ہی نسبت کر دیتے ہیں. مثلا آپ نے کسی سے پوچھا کہ زید آ گیا ہے کہ نہیں آیا، اس نے کہا زید آ گیا ہے، آپ کی تسلی ہو گئی، اعتماد ہے آپ کا اس پر. تو جب اب اگر میں بھی آپ سے پوچھتا ہوں کہ بھئی زید آیا یا نہیں آیا، آپ فوراً کہیں گے زید آ گیا ہے. لیکن اگر اس جس نے آپ کو بتایا کہ زید آ گیا ہے، آپ کا اس پر پورا اعتماد نہیں، آپ کی تسلی نہیں ہوئی، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ زید آیا یا نہیں آیا، تو آپ کہیں گے جی فلاں کہہ رہا تھا کہ زید آ گیا ہے. کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ اپنی طرف نسبت نہیں کریں گے، دوسرے کی طرف نسبت کر دیں گے کہ میری تو تسلی نہیں ہے، البتہ انہوں نے یوں کہا ہے. تو یہاں بھی اسی طرح ہے. کہ چونکہ اس سے شارح کی تسلی نہیں تھی کہ علم بدیہی و تصور ہے، تیسرا جواب دیا، لیکن امام رازی نے یہ ذکر کیا ہے تو اس جواب کو ذکر بھی کر دیا، اور چونکہ تسلی نہیں تھی تو نسبت انہی کی طرف کر دی کہ بنا بر اس کے جو کہا گیا ہے کہ علم کیا ہے، بدیہی تصور ہے، اس لیے ماتن نے علم کی تعریف ذکر نہیں کی. وجہ سمجھ میں آ گئی، تو جواب بھی ذکر کر دیا اور نسبت بھی دوسرے کی طرف کر دی کہ یہ میں نہیں کہتا، البتہ بعضوں نے اس طرح کہا ہے. یہ معنی ہے وَإِمَّا لِأَنَّ الْعِلْمَ بَدِهِيُ التَّصَوُّرِ عَلَى مَا قِيلَ، اور یہ اس وجہ سے کہ علم جو ہے وہ بدیہی تصور ہے بنا بر اس کے جو کہا گیا ہے، یعنی بعض علماء نے کہا ہے. تو تین جواب شارح نے ذکر کر دیے، اور چوتھا جواب یہ کہ مصنف نے علم کی تعریف ذکر نہیں کی، اس لیے کیونکہ علم کی تعریف میں علماء کا بہت اختلاف ہے، حتیٰ کہ اس علم کے مقولے میں ہی اختلاف ہے. بعض علماء اسے مقولہ کیف سے کہتے ہیں، بعض مقولہ اضافت سے، اور بعض مقولہ انفعال سے. مقولات عشرہ ہیں، تو اس علم کی تاریخ میں اختلاف ہے علماء کا، حتیٰ کہ مقولے میں ہی اختلاف ہے. بعض اسے کس سے کہتے ہیں، مقولہ کیف سے، بعض مقولہ اضافت سے، اور بعض مقولہ انفعال سے. البتہ اس علم کے آثار بہت نمایاں ہیں، بہت ظاہر ہیں، اور اس کی علم کی برکات بہت زیادہ واضح اور روشن ہیں. علم کے فائدے بہت زیادہ، علم کی برکات بہت زیادہ، لیکن خود اس علم کے اندر خفا ہے، حتیٰ کہ علماء اس کی مقولے میں ہی اختلاف کرتے ہیں، کئی تعریفیں کرتے ہیں بھائی، اور ان تعریفوں پر مختلف اعتراضات وارد ہوتے ہیں. تو چونکہ علم کی تعریف کے اندر، علم کی حقیقت میں خفا ہے، پوری طرح اس کی حقیقت کا پتہ نہیں، علماء کے مختلف اقوال ہیں. میں نے بتایا حتیٰ کہ مقولے کے اندر ہی اختلاف ہے کہ اس کا تعلق کس مقولے سے ہے، مقولہ کیف سے ہے یا اضافت سے ہے یا مقولہ انفعال، جو اس میں بہت زیادہ خفا ہونے کی وجہ سے یوں کہ اس کی حقیقت، پوری حقیقت کا علم نہیں ہے، اس لیے مصنف نے علم کی تعریف کو ذکر نہیں کیا. اور اس کی بہت سی نظیریں ہیں، بہت سی مثالیں ہیں کہ بعض اوقات ایک چیز بہت زیادہ ظاہر ہوتی ہے، اس کے بہت سے آثار ہوتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا. جیسے علم تھا نا، اس کے فائدے بہت زیادہ، اس کے برکات بہت زیادہ ہیں، اور اس کے آثار خوب نمایاں ہیں، خوب ظاہر ہیں، لیکن اس کی پوری حقیقت کا پتہ نہیں. اسی طرح ہے جیسے عقل، تو عقل کی بہت سی تعریفیں علماء نے کی ہیں، اور بعض علماء محققین فرماتے ہیں کہ عقل کی حقیقت کا پتہ ہی نہیں کسی کو، یہ مبہم ہے. وہ کہتے ہیں کہ عقل کے فوائد اور ثمرات بہت واضح اور روشن ہیں، آثار عقل واضح ہیں بھائی، مگر خود عقل کا کچھ پتہ نہیں. اللہ کی یہ قدرت ہے، اسے چھپا رکھا ہے اللہ نے. تو عقل کی مختلف تعریفیں علماء کرتے ہیں، اور جتنی زیادہ تعریفیں ہوں گی اس کا مطلب ہے حقیقت کا پتہ نہیں. اس کی اور بھی مثالیں، مثلا جیسے روح بھائی، روح، بچہ روح کو جانتا ہے مگر اس کی حقیقت کا کچھ پتہ نہیں. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے روح کے بارے میں 400 اقوال ذکر کیے ہیں علماء کے، اور کثرت اقوال دلالت کرتی ہے کسی مسئلے میں کہ کسی کو علم نہیں اس کا. یہ اس کی مثال جیسے اللہ تعالی کی ذات، اللہ کی ذات کے آثار اور دلائل بہت زیادہ ہیں، مگر اللہ کی ذات کی حقیقت کیا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے. جیسے انسان کی حقیقت کیا ہے، حیوان ناطق، اللہ کی ذات کی حقیقت کیا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے. اور اللہ کی ذات کے آثار اور دلائل، ہر چیز میں اللہ کی ذات کے آثار اور دلائل موجود ہیں کہ کوئی ذات ہے جس نے اس حسین و جمیل نظام کو بنایا، اور جو اس حسین و جمیل نظام کو چلا رہی ہے. جو جو سائنس ترقی کر رہی ہے، انسان چیزوں کے اندر غور کرتا ہے، حیران رہ جاتا ہے. اتنے زبردست نظام بنے ہوئے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. یہ چیونٹیوں، یہ دیمک وغیرہ، انہی چیزوں پر انسان غور کرتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے اللہ کی عجائبات اور اللہ کی قدرتوں پر. بھائی قدرتوں پر، اللہ اللہ. تو اللہ کی ذات کے آثار اور دلائل بہت زیادہ ہیں، لیکن حقیقت کا کسی کو پتا نہیں ہے بھائی. اور جس چیز کے آثار جس قدر زیادہ ہوتے ہیں وہ اسی قدر مبہم ہوتی ہے، مبہم ہوتی ہے. تو چوتھا جواب کیا ہوا کہ مصنف نے علم کو کی تعریف ذکر نہیں کی، کیونکہ علم کی تعریف میں علماء کا بہت زیادہ اختلاف ہے بھائی، تو اس وجہ سے اس کو ذکر نہیں کیا یہاں پر. دیکھ لیجئے بھائی، ایک دفعہ ترجمہ پھر دیکھ لیں بھائی. قوله العلم هو الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل. علم جو ہے وہ صورت ہے جو حاصل ہو، من الشيء کسی چیز کی، عند العقل عقل کے پاس. والمصنف رحمه الله لم يتعرض لتعريفه، اور مصنف رحمه الله علم کی تعریف کے پیچھے نہیں پڑے. اما للاکتفاء بالتصور بوجه ما، یا تو اکتفا کرتے ہوئے علم کے تصور پر، بوجه ما کسی نہ کسی درجے میں، فی مقام التقسیمی تقسیم کے مقام میں، جب اس کی قسمیں بیان کر دیں تو کسی نہ کسی درجے میں علم کا تصور بھی حاصل ہو گیا تو اسی پر اکتفا کر لیا. وَإِمَّا لِأَنَّ تَعْرِفَ الْعِلْمِ مَشْهُورٌ مُسْتَفِيزٌ، یہ اس وجہ سے کہ علم کی تعریف مشہور اور شائع ہے، رائج ہے طلباء میں. وَإِمَّا لِأَنَّ الْعِلْمَ بَدِيهِيُّ التَّصَوُّرِ عَلَى مَا قِيلَ، یہ اس وجہ سے کہ علم جو ہے بدیہی التصور ہے بنا پر اس کے جو کہا گیا ہے. آگے دیکھیے بھائی. قَوْلُهُ إِنْ كَانَ إِذْعَانًا لِلنِّسْبَتِ اعتقادا للنسبة الخبرية الثبوتية كالإذعان بأن زيدا قائم أو السلبية كالاعتقاد بأنه ليس بقائم. متن میں جو تصدیق کی تعریف آئی تھی شارح اس کی شرح کر رہے ہیں بھائی. بھائی دیکھیے، ادھر دیکھیے، مثلا میں آپ کے سامنے ایک جملہ بولتا ہوں، زید عالم، زید عالم ہے. اس میں جو زید ہے اس کو کہتے ہیں منطق کی اصطلاح میں محکوم علیہ، اور اسی کو موضوع بھی کہتے ہیں. اور جو عالم ہے اسے محکوم بھی کہتے ہیں، اور اسی کو محمول بھی کہتے ہیں. پھر ان دونوں کے درمیان جو نسبت، ربط اور تعلق ہے اس کو نسبت حکمیہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بھائی؟ دیکھو، زید ایک الگ لفظ ہے، عالم ایک الگ لفظ ہے، دونوں کو آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا کہ زید عالم، زید عالم ہے. تو دونوں میں ربط آیا یا نہیں آیا؟ دونوں میں ربط آیا، جوڑ آیا، یعنی آپ نے زید پر عالم ہونے کا حکم لگایا. تو زید کیا ہوا؟ محکوم علیہ. اور عالم کیا ہوا؟ محکوم بھی ہوا. اور جو درمیان میں نسبت ہے، جو تعلق ہے، جو ربط ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نسبت حکمیہ. جیسے دیکھو بھائی، ایک مرد اور ایک عورت ہے، ان کا نکاح ہوا، تو اب ان کو کیا کہیں گے؟ مرد کو کہیں گے خاوند، اور عورت کو کہیں گے بیوی. اور ان دونوں کے درمیان جو ربط ہے، جوڑ ہے، تعلق ہے، وہ کون سا ہے؟ نکاح. وہ نکاح، تو یہ نکاح نہ ہو تو اس مرد کو خاوند نہیں کہیں گے، اس عورت کو بیوی نہیں کہیں گے. تو دونوں میں جوڑ اور ربط وہ کیا ہے؟ نکاح. اسی طرح زید عالم، یہ دو لفظ ہیں، ان دو میں سے ایک کو آپ نے دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا تو پہلے کو کیا کہیں گے؟ زید یہ ہے محکوم علیہ، اور اس کا نام موضوع بھی، اور دوسرے کو کیا کہیں گے؟ محکوم بھی اور محمول بھی. اور دونوں کے درمیان جو ربط ہے، جو جوڑ ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ نسبت حکمیہ. نسبت حکمیہ. اسی نسبت حکمیہ کو نسبت خبریہ بھی کہتے ہیں. نسبت خبریہ تامہ، یعنی جس سے بات پوری ہو جاتی ہے، بات پوری سمجھ میں آ جاتی ہے. اور یاد رکھیے، اسی نسبت حکمیہ کا، نسبت حکمیہ کا دوسرا نام کیا؟ نسبت خبریہ تامہ. اسی نسبت حکمیہ کا دوسرا نام نسبت خبریہ ہے، یوں کہ نسبت خبریہ تامہ ہے. اسی نسبت خبریہ تامہ کا اذعان ہو، اسی کا اعتقاد ہو، تو اس کو تصدیق کہتے ہیں. کس کا؟ نسبت خبریہ تامہ، یوں کہ نسبت حکمیہ، اسی کا اذعان ہو یعنی اعتقاد ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تصدیق کہتے ہیں. اذعان کا کیا معنی؟ مان لینا، تسلیم کر لینا کہ شک اور انکار باقی نہ رہے. اعتقاد کا بھی یہی معنی ہے، اعتقاد کر لیا یعنی مان لیا، قبول کر لیا، تسلیم کر لیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آسان سی باتیں جو پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں بھائی. تو محکوم علیہ اور محکوم بہی کے درمیان جو نسبت، ربط اور جوڑ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نسبت خبریہ تامہ. اور اس کا کیا نام ہے؟ نسبت حکمیہ بھائی، حکمیہ بھی کہتے ہیں. اور ان اسی نسبت حکمیہ کا اعتقاد ہو اور اذعان ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟
تصدیق
کہتے ہیں. اذعان اور اعتقاد کا کیا معنی؟ مان لینا، تسلیم کر لینا، قبول کر لینا. اب یاد رکھیے اسی تصدیق کا دوسرا نام اذعان بھی ہے اور اسی کا نام حکم بھی ہے. اذعان اذعان کہہ دیں تو سمجھ جائیں کس کی بات ہو رہی ہے؟ تصدیق کی. حکم کہہ دیں تو سمجھ جائیں کس کی بات ہو رہی ہے؟ تصدیق. تو تصدیق ہی کا دوسرا نام کیا؟ اذعان. اور اسی کا نام کیا؟ حکم بھی. یہ یاد رہے گا. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ نسبت خبریہ ثبوتی بھی ہو سکتی ہے اور سلبھی بھی ہو سکتی ہے. میں نے کہا زید عالم، میں نے زید کے لیے عالم ہونے کو ثابت کیا یا اس کی نفی کی؟
ثابت.
تو یہ نسبت خبریہ ثبوتی ہوئی. کون سی ہوئی؟ نسبت خبریہ تامہ. تامہ کہیں یا نہ کہیں بارہ نسبت خبریہ ثبوتی ہوئی. اور اگر میں کہوں زید لیس بعالم، زید عالم نہیں ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ نسبت خبریہ سلبی. سلب کا معنی ہے نفی، نفی. تو دیکھو میں زید سے عالم ہونے کی نفی کر رہا ہوں، زید لیس بعالم، زید عالم نہیں ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ نسبت خبریہ سلبی. تو معلوم ہوا نسبت حکمیہ یا نسبت خبریہ وہ ثبوتی بھی ہو سکتی ہے اور سلبی بھی ہو سکتی ہے. بات یہاں تک اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. اب دیکھیے، یاد رکھیے، ایک مذہب ہے فلاسفہ کا. یاد رکھیے فلسفی کو کہتے ہیں حکیم. کیا کہتے ہیں؟
حکیم.
حکیم کا معنی ہے فلسفی، جو علم فلسفہ کا ماہر ہے. تو حکما فرماتے ہیں کہ تصدیق بسیط ہے، اور امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تصدیق مرکب ہے. بسیط اور مرکب ایک دوسرے کی ضد ہیں. مرکب وہ جس کے اجزاء ہوں، جو کئی چیزوں سے مل کر بنے، اور بسیط اسے، بسیط با سین یا اور توا توازو، بسیط. بسیط وہ چیز جس کے اجزاء نہ ہوں، جو کئی چیزوں سے مل کر نہ بنی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بسیط، جس کے اجزاء نہ ہوں. اور جس کے اجزاء ہوں اسے کیا کہتے ہیں؟ مرکب. تو فلاسفہ کہتے ہیں جو تصدیق ہے وہ بسیط ہے، وہ اس اذعان کا نام ہے. کس کا نام ہے؟
اذعان.
بھائی دیکھو نا، ادھر دیکھیے، یہ ہے محکوم علیہ اور یہ کیا ہے؟
محکوم
بہی. اور ان دونوں کے درمیان جو ربط اور جوڑ ہے وہ کیا ہے؟
نسبت
حکمیہ یا نسبت خبریہ. اس نسبت حکمیہ اور خبریہ کا اذعان ہو، اس کا اعتقاد ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟
تصدیق
کہتے ہیں. تو حکما اور فلاسفہ کہتے ہیں کہ تصدیق اس اذعان کا نام ہے. صرف ایک چیز کا نام ہے. کس کا؟ اذعان. جب ایک چیز ہے تو اس کے اجزاء ہیں کہ اجزاء
نہیں؟
اجزاء نہیں ہے. تو تصدیق کیا ہوئی؟ بسیط ہوئی، کیونکہ اس کے اجزاء نہیں. تو گویا یہاں گویا کل چار چیزیں ہو گئی. ادھر دیکھیے بھائی، ایک ہے آپ کو تصدیق کے لیے چار چیزیں چاہیے بھائی. کیا؟ آپ کو محکوم علیہ کا تصور کرنا پڑے گا، یعنی زید ہے مثلا، آپ کو محکوم بہی کا تصور کرنا پڑے گا، یعنی مثلا عالم ہے، قائم ہے، جو بھی ہو، اور تیسرا آپ کو ان دونوں کے درمیان نسبت کا تصور کرنا پڑے گا، یعنی نسبت حکمیہ کا تصور کرنا پڑے گا، اور پھر اس نسبت حکمیہ کا اذعان کر لیں گے تو پھر اس کو کیا کہیں گے؟ تصدیق. تو حکما کے نزدیک تصدیق صرف اس اذعان کا نام ہے، اس اعتقاد کا نام ہے. اور وہ جو تین تصورات تھے، کون سے تین تصورات؟ تصور محکوم علیہ، تصور محکوم بہی، اور تصور نسبت خبریہ یا نسبت حکمیہ. پھر سن لیں، کون سے تین تصور؟ ایک محکوم علیہ کا تصور، ایک محکوم بہی کا تصور، اور ایک ان دونوں کے درمیان جو ربط اور جوڑ ہے یعنی نسبت حکمیہ کا تصور. یہ تین تصورات ہوں پھر کیا آئے گا؟ اذعان. تو یہ جو تین تصورات ہیں یہ شرط ہیں کس کے لیے؟
تصدیق
کے لیے. یہ ہوں گے تو تصدیق حاصل ہوگی، پھر ہی اذعان آئے گا نا. یہ تین چیزیں ہوں گی کیا؟ محکوم علیہ بھی ہونا چاہیے، محکوم بہی بھی ہونا چاہیے، اور نسبت حکمیہ بھی ہونی چاہیے، اس کے بعد ہی پھر اس کا اذعان ہوگا. تو ان تین چیزوں کا ہونا، یعنی ان تین تصورات کا ہونا ضروری ہے، اس کے بعد ہی کیا پائی جائے گی؟ تصدیق. اذعان پائے جائے گا اور تصدیق پائی جائے گی. تو تصدیق اس اذعان کا نام ہے، اور یہ بسیط ہے، اس کے اجزاء نہیں. اور یہ جو تین تصورات ہیں یہ تصدیق کی حقیقت سے خارج ہیں. تصدیق کے لیے ضروری ہیں لیکن تصدیق کے اندر داخل نہیں. جیسے وضو اور نماز، وضو نماز کے لیے شرط ہے لیکن نماز کے اندر داخل نہیں. وضو ہے تو نماز ہے، وضو نہیں تو نماز بھی نہیں. اسی طرح یہ تین چیزیں ہیں جو تصورات ثلاثہ ہیں. کون سے تصورات ثلاثہ؟ محکوم علیہ کا تصور، محکوم بہی کا تصور، اور نسبت خبریہ کا تصور. یہ تین تصورات شرط ہیں، اور اذعان مشروط ہے. جیسے وضو شرط ہے اور نماز کیا ہے؟ مشروط ہے. شرط ہے تو مشروط ہے، شرط نہیں تو مشروط بھی نہیں. تو یہاں پر بھی یہ تین تصورات شرط ہیں کس کے لیے؟ اس اذعان کے لیے. یہ شرط پوری ہوگی، تینوں چیزیں ہوں گی، یعنی محکوم علیہ کا بھی تصور، محکوم بہی کا بھی تصور، اور نسبت حکمیہ کا بھی تصور. یہ تینوں تصورات ہوں، اس کے بعد پھر کیا آئے گا؟ اذعان آئے گا. ان تین میں سے ایک چیز بھی کم ہو گئی تو اذعان نہیں آ سکتا بھائی، کیونکہ محکوم علیہ نہیں ہے تو پھر حکم کس پہ لگایا بھائی؟ اور محکوم بہی نہیں ہے تو کس چیز کا حکم لگایا؟ ربط کہاں سے آیا؟ کن دو چیزوں کے درمیان ہے ربط؟ تو ربط کے لیے دو چیزیں تو ضرور چاہیے، جن کے درمیان آپ کیا کر رہے ہیں؟ ربط دے رہے ہیں. تو یہ تینوں چیزیں حکما کے نزدیک تصدیق کی حقیقت سے خارج ہیں. تصدیق صرف کس کا نام ہے؟ اذعان کا نام ہے. ہاں، اس اذعان کے لیے تین چیزیں شرط ہیں. کون سی تین چیزیں؟ محکوم علیہ کا تصور، محکوم بہی کا تصور، اور نسبت حکمیہ کا تصور. تو یہ تین چیزیں، تین تصورات شرط ہیں، اور شرط شے سے خارج ہوتی ہے. جیسے وضو کیا ہے؟ نماز سے خارج ہے، نماز سے الگ ہے، نماز کے اندر داخل نہیں. تو یہ تین تصورات، یہ تصدیق کے لیے شرط تو ہیں لیکن تصدیق کی حقیقت میں داخل نہیں. تصدیق کی حقیقت کیا ہے؟ نفس سے اذعان ہے، اور اذعان ایک چیز ہے، اس میں اور اجزاء نہیں. تو معلوم ہوا تصدیق بسیط ہے، اس کے اجزاء نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ جبکہ امام رازی رحمہ اللہ اور ان کے متبعین فرماتے ہیں کہ تصدیق جو ہے وہ مرکب ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ تصورات ثلاثہ اور اذعان، یہ چاروں چیزیں ملیں گی تو تصدیق بنے گی. تو یہ چاروں تصدیق کے اندر داخل ہیں. فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ چاروں چیزیں تصدیق کے اندر داخل ہیں. حکما نے تو کیا کہا تھا؟ یہ تصدیق کے لیے شرط ہیں، تصدیق کے اندر داخل نہیں. صرف اذعان کا نام تصدیق ہے، جبکہ امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اذعان اور وہ تصورات ثلاثہ، ان چاروں چیزوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ تصدیق ہے. تو وہ مرکب مانتے ہیں تصدیق کو، تو یعنی بسیط نہیں کہتے. بسیط ہو تو اس کے تو اجزاء نہیں ہوتے، اور یہاں تو تصدیق کتنی چیزوں سے مل کر بن رہی ہے؟ چار چیزوں سے. تو تصدیق کیا ہوئی؟ مرکب ہوئی. یہ اسی طرح ہے جیسے دیکھیے آپ چائے بناتے ہیں، چائے کے اندر کیا کیا ملاتے ہیں؟ دودھ، پانی، چینی، پتی. یہ چار چیزیں ملائیں گے تو چائے بنے گی بھائی. ان میں سے ایک ایک جوس کو لیں، پانی ہو تو اس کو بھی کوئی چائے نہیں کہتا، صرف دودھ ہو اس کو بھی کوئی چائے نہیں کہتا، صرف پتی ہو اس کو بھی کوئی چائے نہیں کہتا. تو چاروں چیزیں مرکب ہوئی تو پھر کیا بن گئی؟ چائے. فرق سمجھ میں آیا دونوں کے اندر؟ تو امام رازی رحمہ اللہ کے نزدیک تصدیق مرکب ہے کتنی چیزوں سے؟ چار چیزوں سے. کون کون سی؟ نمبر ایک تصور محکوم علیہ، دوسرا تصور محکوم بھی، یعنی دیکھو آپ کو محکوم علیہ کا بھی تصور کرنا پڑے گا، آپ کو محکوم بھی کا بھی تصور کرنا پڑے گا، پھر ان دونوں کے درمیان آپ ربط بھی دیں گے تو نسبت حکمیہ کا بھی آپ کو تصور کرنا پڑے گا، اور پھر اس کا اذعان بھی کرنا پڑے گا. تو چار چیزیں ہوں گی. تو امام رازی رحمہ اللہ کے نزدیک تصدیق مرکب ہے ان چار چیزوں سے. کون کون سی؟ نمبر ایک تصور محکوم علیہ، نمبر دو تصور محکوم بہ، تیسرا
تصور
نسبت حکمیہ. اسی نسبت حکمیہ کا دوسرا نام کیا؟ نسبت خبریہ. اور پھر اس نسبت حکمیہ کا کیا کرنا پڑے گا؟ اذعان اور اعتقاد کرنا پڑے گا. تو یہ چاروں سے جو مرکب ہوئی چیز اب یہ کیا کہلاتی ہے؟ تصدیق کہلاتی ہے بھائی، تصدیق. اور تصدیق کا دوسرا نام کیا؟ اذعان. اور اسی طرح تصدیق کا ایک نام کیا ہے؟ حکم بھی ہے بھائی، حکم بھی ہے. یاد رکھیے ایک اور بات بھائی، یہ جو حکم ہے نا، حکم علم منطق میں حکم چار چیزوں پر بولا جاتا ہے. کبھی تصدیق کو ہی کہہ دیتے ہیں، ابھی جیسے میں نے ذکر کیا تصدیق کا ایک نام کیا ہے؟ اذعان. اور ایک کیا نام ہے؟ حکم. تو حکم بول کر تصدیق مراد لیتے ہیں. تو حکم کبھی تصدیق پر بولا جاتا ہے، کبھی نسبت حکمیہ پر حکم کا لفظ بولتے ہیں. کس پر؟
نسبت حکمیہ.
کون سے نسبت حکمیہ؟
جو محکوم علیہ اور محکوم بہ کے
درمیان ہے، اس کو بھی کبھی کیا کہہ دیتے ہیں؟ حکم. کبھی محکوم بہ کو بھی حکم کہہ دیتے ہیں. محکوم بھی وہی حکم لگایا جا رہا ہے نا، زید پر عالم کا حکم، تو یہ عالم حکم ہے. سورہ سمجھ میں آ گئے؟ تو محکوم بھی کو بھی کبھی حکم کہہ دیتے ہیں، اور کبھی قضیے کو بھی حکم کہہ دیتے ہیں. قضیہ جانتے ہیں یا نہیں؟ جملہ خبریہ کو قضیہ کہتے ہیں، جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، جس میں بات پوری ہو اور جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا. زید عالم ہے، دیکھا یہ قضیہ ہے. کوئی کہے زید عالم ہے، آپ کہہ سکتے ہیں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو ہر وہ کلام، ہر وہ جملہ خبریہ جس کے کہنے والے کو سچا ہے جھوٹا کہا جا سکے، اسے کیا کہتے ہیں؟ قضیہ کہتے ہیں. تو حکم چار چیزوں پر بولا جاتا ہے علم منطق کے اندر. نمبر ایک تصدیق، نمبر دو نسبت حکمیہ، نمبر تین محکوم بھی، اور نمبر چار قضیہ. قضیہ کو بھی حکم کہہ دیتے ہیں. پھر دوہراؤ بھائی، حکم منطق میں کتنی چیزوں پر بولا جاتا ہے؟ چار چیزوں پر. نمبر ایک تصدیق، اور کبھی نسبت حکمیہ پر، اور کبھی محکوم بھی پر، اور کبھی قضیہ پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے بھائی. اب دیکھیے بھائی کتاب پر کہتے ہیں قوله ان کان اذعانا للنسبتی، مصنف کا قول ان کان اذعانا للنسبتی ای اعتقادا للنسبتی. دیکھا اذعان کا معنی کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ اعتقاد کے ساتھ. تو اذعان اور اعتقاد ایک چیز ہے، اور کیا معنی ہے اس کا؟ مان لینا، قبول کر لینا کہ شک اور انکار باقی نہ رہے. تو کہتے ہیں اعتقادا للنسبت الخبریت الثبوتیت، یعنی اعتقاد کر لینا نسبت خبریہ ثبوتیہ کا. نسبت خبریہ کیا ہے؟ وہی نسبت حکمیہ، اور وہ کتنی قسم پر ہو سکتی ہے؟ ثبوتی بھی اور سلبی بھی، وہی ذکر کر رہے ہیں. کہتے ہیں یعنی اعتقاد کر لینا لنسبت الخبریت ثبوتیت، نسبت خبریہ ثبوتیہ کا. کل اذعانی، جیسے یہ مان لینا بان زیدن قائم، ان کے زید کھڑا ہے. اب اس سلبیتی یا اعتقاد کر لینا کس کا؟ نسبت خبریہ سلبیہ کا. کل اعتقادی، جیسے یہ اعتقاد کر لینا، یہ مان لینا بانہ لیس بقائم، ان کے زید قائم نہیں ہے. تو اس میں دیکھو قیام کی زید سے نفی ہو رہی ہے، تو یہ کیا ہوئی؟ نسبت خبریہ سلبیہ. اور پہلی میں زید کے لیے قیام کا ثبوت تھا، تو وہ کیا تھی؟ نسبت خبریہ ثبوتیہ. تو اس نسبت خبریہ، ادھر دیکھیے بھائی، نسبت خبریہ ثبوتیہ، نسبت خبریہ دو قسم کی ہوئی نا، نسبت خبریہ یا ثبوتیہ ہوگی یا سلبیہ. تو اس نسبت خبریہ ثبوتیہ یا سلبیہ کا اعتقاد کر لینا یہ کیا ہے؟ تصدیق ہے. اس کا کیا کر لینا؟
اعتقاد کر لینا.
زید قائم درمیان میں کیا ہے؟ نسبت حکمیہ، اور وہی کیا ہے؟ نسبت، اسی کا دوسرا نام کیا ہے؟
نسبت
خبریہ. توجہ ہے، زید عالم، زید اور عالم، ان دونوں میں کیا ہے؟ نسبت حکمیہ. اسی نسبت حکمیہ کا دوسرا نام کیا؟
نسبت
خبریہ. اس نسبت خبریہ کا اعتقاد کر لینا، اس کو اذعان کر لینا، اس کو مان لینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟
تصدیق.
یہی تو بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں اعتقادا للنسبت الخبریت ثبوتیت، یعنی اعتقاد کر لینا، مان لینا نسبت خبریہ ثبوتیہ کو. کل اذعانی، جیسے کہ یہ یقین، یہ مان لینا بان زیدن قائم، ان کے زید کھڑا ہے. یہ کون سی ہے؟ نسبت خبریہ ثبوتیہ کا اذعان ہے. او اس سلبیتی، یا نسبت خبریہ سلبیہ کا اعتقاد کر لینا. کل اعتقادی، جیسے یہ اعتقاد کرنا بانہ لیس بقائم، ان کے وہ کھڑا نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ تصدیق ہے. تصدیق ہے. بات سمجھ میں آ گئی. اب کہتے ہیں فقد اختار مذهب الحکماء حیث جعل. تو یہاں دو مذاہب میں نے ذکر کیے تصدیق کے بارے میں، ایک حکماء کا مذہب، فلاسفہ کا مذہب، اور
ایک
امام رازی رحمہ اللہ کا مذہب. فلاسفہ کیا کہتے ہیں؟ کہ تصدیق بسیط ہے، اس کے اجزاء نہیں ہیں. اور مصنف نے بھی اسی مذہب کو اختیار کیا، اسی کو پسند کیا. کیسے؟ اوپر متن میں کیا کہا؟ انکان اذعانا للنسبتی، علم جو ہے اگر وہ اذعان ہو نسبت کا تو وہ تصدیق ہے. دیکھا اذعان کو کیا کہا؟ تب بات سمجھ میں آ رہی ہے. العلم ان کان اذعانا للنسبت، علم جو ہے اگر اس میں اذعان ہو کس کا؟
نسبت
کا. فتصدیق، تو وہ تصدیق ہے. تو اذعان ہی کو تصدیق کہہ رہے ہیں. معلوم ہوا کس کا مذہب ان کے نزدیک پسندیدہ؟ حکمہ. کیونکہ اذعان کو حکمہ تصدیق کہتے ہیں. امام رازی تو صرف اذعان کو تصدیق نہیں کہتے، وہ تو چار چیزوں کے مجموعے اور مرکب کو کیا کہتے ہیں؟
تصدیق
کہتے ہیں. اور یہ متن میں اذعان کو کیا کہہ رہے ہیں؟
تصدیق.
معلوم ہو ان کے نزدیک کس کا مذہب پسندیدہ؟ حکما کا. حکما کے نزدیک تصدیق کس کا نام؟
اذعان.
اور تصدیق کیا ہے؟ بسیط ہے، اس کے اجزاء نہیں ہیں. اور اس کے لیے کتنی چیزوں کی شرط ہے؟ تین چیزوں کی شرط. کیوں؟ کون کون سی؟
محکوم علیہ،
تصور محکوم علیہ، اور تصور محکوم بھی، اور تصور
نسبت
حکمیہ. یہ تین چیزیں شرط ہیں. البتہ یہ تصدیق کے اندر داخل نہیں، تصدیق صرف کس کا نام ہے؟ اذعان کا. اور امام رازی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ تین چیزیں شرط نہیں بلکہ تصدیق کے اندر داخل ہیں. اور تصدیق کتنی چیزوں کا نام؟ چار چیزوں کے مرکب ہے، چار چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. اور وہ کیا؟ تصور محکوم علیہ اور تصور محکوم بہی اور تصور نسبت حکمیہ اور اس نسبت حکمیہ کا اذعان کر لیں تو یہ چار چیزیں اسے مرکب ہو کر تصدیق بنتی ہے. تو متن میں کیا کہا؟ انکان اذعان للنسبتی کے تو وہ تصدیق ہے. معلوم ہوا اذعان کو تصدیق کہہ رہے ہیں تو یہ کس کا مذہب ہوا؟ حکما کے مذہب کو بیان کر رہے ہیں. معلوم ہو مصنف کے نزدیک حکما کا مذہب پسندیدہ ہے اس لیے وہی تعریف کر رہے ہیں. تصدیق کی جو کس نے کی ہے؟ حکما نے کی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ تعریف کر رہے ہیں جو کس نے کی ہے؟ حکما نے. حکما کیا کہتے ہیں؟ تصدیق کس چیز کا نام ہے؟ اذعان کا نام ہے. وہی بیان کی. تو کہتے ہیں فقد اختار مذہب الحکما پس اختیار کیا مصنف نے حکما کے مذہب کو. حکما جمع ہے حکیم کی اور حکیم کسے کہتے ہیں؟ فلسفی کو جو علم فلسفہ کا ماہر ہو. تو اختیار کیا حکما کے مذہب کو حیث جعل تصدیق اس حیثیت سے کہ قرار دیا. جعل قرار دینا بنا دینا ہے اس حیثیت سے کہ انہوں نے قرار دیا التصدیق تصدیق کو. کیا قرار دیا؟ نفس الاذعان والحکم کہ نفس اذعان و حکم یہ تصدیق ہے. پھر سنو ترجمہ حیث جعل التصدیق نفس الاذعان والحکم اس حیثیت سے کہ مصنف نے نفس اذعان اور نفس حکم کو تصدیق قرار دیا. ترجمہ آخر سے ہو رہا ہے سمجھ میں آ رہا ہے؟
جی.
اس حیثیت سے کہ مصنف نے نفس اذعان اور نفس حکم کو تصدیق قرار دیا تو معلوم ہوا کس کے مذہب کو اختیار کیا؟ حکما کے مذہب کو. دون المجموع المرکب منہ ومن تصور الطرفین نہ کہ اس وہ جو مجموعہ ہے مرکب ہے منہ کس سے؟ ہا ضمیر کس کو راجے؟ ہا ضمیر کے نیچے نمبر لگا ہوا ہے آٹھ. پیچھے کس نمبر کس کے نیچے آٹھ ہے؟ ہے آپ کی کتابوں میں؟ نہیں ہے. اچھا اچھا ضمیر کے نیچے عمر نمبر وغیرہ دے دیتے ہیں کہ پتہ لگے کس کو لوٹ رہی ہے. تو یہ مین ہو کہ ہا ضمیر راجے ہے حکم اور اذعان کی طرف. حکم اور چاہے حکم کو لوٹا لیں چاہے اذعان کو ایک ہی بات ہے. دون المجموع المرکب منہ نہ کہ وہ جو مجموعہ ہے مرکب ہے منہ کس سے؟
اذعان.
بھئی دیکھو نا امام رازی رحمہ اللہ کے نزدیک تصدیق مرکب ہے کتنی چیزوں سے؟ چار چیزوں سے. اذعان بھی ہونا چاہیے اور تصور محکوم علیہ بھی تصور محکوم بہی بھی اور تصور نسبت حکمیہ بھی. تو ان چاروں سے مرکب ہونا چاہیے. یہی بیان کر رہے ہیں کہ مصنف نے نفس اذعان اور نفس حکم کو تصدیق قرار دیا ہے. دون المجموع المرکب منہ ومن تصور الطرفین نہ کہ وہ جو مجموع مرکب ہو منہ اس حکم یا اذعان سے ومن تصور الطرفین اور طرفین کے تصور. قضیہ کی دو طرف ہیں نا. کون سے؟ ایک محکومن علیہ ایک محکومن بہی. تو طرفین سے یہ دو مراد ہیں محکومن علیہ اور محکومن بہی. من تصور الطرفین دونوں طرفین کا تصور یعنی کون کون؟ وہ جو مجموعہ مرکب ہو کتنی چیزیں ذکر کرنی چاہیے؟ امام رازی کے نزدیک کتنی چیزیں ہیں؟
چار.
چار ہیں لیکن شارح تین ذکر کریں گے. کتنی ذکر کریں گے؟ تین ذکر کریں گے. کہتے ہیں دیکھیے المجموع المرکب منہ وہ جو مجموعہ مرکب ہو کس سے؟ اذعان سے. چار چیزیں ہیں نا وہ ترتیب آگے پیچھے ہو جائیں اس کی خیر ہے. ایک کیا ہے؟ اذعان. اور ومن تصور الطرفین اور یہ کون کون؟ تصور محکوم علیہ اور تصور محکوم بہ. ان کے مجموعے سے نہیں ان کا مجموعہ نہیں ان کا مجموعہ
نہیں.
بھائی دیکھیے نا عبارت یہ ذکر کر رہے ہیں ترجمہ یہ شارح کہہ رہے ہیں کہ مصنف نے حکما کے مذہب کو اختیار کیا. کس طرح؟ کہتے ہیں انہوں نے نفس اذعان اور نفس حکم کو ہی کیا قرار دے دیا؟
تصدیق
قرار دے دیا. نہ کہ اس مجموعہ مرکب کو اس کو تصدیق قرار نہیں دیا. بھائی مرکب کس چیز سے؟ منہ اس اذعان سے اور تصور طرفین سے. ان سے جو مجموعہ مرکب ہے اس کو تصدیق قرار نہیں دیا. اب عبارت سمجھ میں آ گئی؟ پھر دیکھ لو. فقد اختار مذهب الحکماء, پس تحقیق مصنف نے اختیار کیا, پسند کیا حکماء کے مذہب کو. حیث جعل التصدیق نفس الاذعان والحکم, اس حیثیت سے کہ قرار دے دیا تصدیق کو نفس اذعان اور حکم. دون المجموع المرکب, نہ کہ مجموعہ مرکب کو, وہ جو مرکب ہے منہ اس حکم سے, ومن تصور الطرفین اور طرفین کے تصور سے. کما زعمہ الامام الرازی, جیسے کہ گمان کیا امام رازی نے. زعم کا لفظ لائے, زعم گمان باطل کو کہتے ہیں, غلط خیال کو کہتے ہیں, جیسے امام رازی کا غلط خیال تھا, یعنی بتلا دیا کہ ان کی یہ رائے صحیح نہیں بلکہ حکما کی بات ٹھیک ہے, تو کہہ دیا جیسے کہ گمان کیا امام رازی نے, یعنی ان کا مذہب ٹھیک نہیں ہے. بات کس کی ٹھیک ہے؟ حکما اور فلاسفہ کی بات ٹھیک ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. یہاں پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام رازی رحمہ اللہ کے نزدیک تو تصدیق چار چیزوں سے مرکب ہے, اور شارح نے کیا کہا, کتنی ذکر کی؟ تین ذکر کی. تصور نسبت حکمیہ کو تو ذکر نہیں کیا. اشکال سمجھ میں آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا المجموعہ مرکب مین ہو, جو مجموعہ مرکب ہو کس سے؟ حکم سے اور تصور طرفین سے. تو یہ تو تین چیزیں ہو گئیں, اور نسبت حکمیہ کے تصور کو تو انہوں نے چھوڑ دیا, حالانکہ وہ بھی ذکر کرنا چاہیے تھا. تو بعضوں نے یہ جواب دیا کہ شارح نے تصور نسبت حکمیہ کو ذکر نہیں کیا, طلباء کے لیے ہی چھوڑ دیا کہ طلباء خود ہی سمجھ جائیں گے بھائی, کیونکہ جب تصور محکوم علیہ اور تحکم بھی آ گیا تو درمیان میں نسبت حکمیہ خود بخود آ گئی, کیونکہ محکوم علیہ اور محکوم بھی ان کو کہیں گے ہی تب جب درمیان میں کیا ہو, نسبت حکمیہ. اگر نسبت حکمیہ نہیں تو پھر تو محکوم علیہ اور محکوم بھی نہیں کہلائیں گے. جیسے ایک مرد اور عورت ہیں, ان میں نکاح نہیں تو ان کو میاں بیوی بھی نہیں کہیں گے, میاں بیوی کہیں گے ہی تب جب ان میں کیا ہو, نکاح. تو یہاں پر بھی تصور طرفین جب آ گیا تو تصور نسبت حکمیہ بھی خود بخود آ گیا, کیونکہ طرفین کہیں ہوں گے ہی تب جب ان کے درمیان کون سی نسبت ہو, نسبت حکمیہ ہو. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو اس لیے شارح نے اس کو ذکر نہیں کیا, یا یوں کہیں کہ وہ خود بخود اس سے سمجھ میں آ رہا ہے, خود بخود اس سے سمجھ میں آ رہا ہے بھائی, تو اس لیے اس کو صاف لفظوں میں علیحدہ ذکر نہیں کیا. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ حاصل کلام پھر سن لو. آج شارح نے علم کی تعریف کی, کسی شے کی صورت جو عقل کے پاس حاصل ہو وہ اس شے کا علم ہے, اور پھر اس اعتراض کا جواب دیا. اعتراض یہ ہوتا تھا کہ مصنف نے علم کی تعریف کیوں نہیں کی, تو شارح نے تین جوابات دیے. ایک جواب یہ کہ مصنف نے اکتفا کر لیا کہ یہاں پر مقام تقسیم ہے, علم کی تقسیم ہو رہی ہے, جب اس کی دو قسموں کا پتہ چل جائے گا تو خود بخود علم کا بھی کسی نہ کسی درجے میں پتہ چل جائے گا. یا اس وجہ سے علم کی تعریف ذکر نہیں کی کیونکہ علم کی تعریف مشہور ہے, شائع ہے, سب طلباء کو علماء کو اس کا علم ہوتا ہے, اس لیے اس کو ذکر نہیں کیا. اور تیسرا جواب یہ دیا کیونکہ علم بدیہی تصور ہے, لیکن چونکہ اس سے شارح کی تسلی نہیں تھی اس لیے اس کی نسبت کس کی طرف کر دی, قائل کی طرف کر دی, کہ جیسا کہ کہا گیا ہے کہ علم کیا ہے, بدیہی تصور ہے. وجہ یہ کہ بے شک علم بدیہی تصور ہو تو بھی بدیہی دو قسم پر, بعض اوقات بدیہی پورا ظاہر ہوتا ہے اور بعض اوقات اس میں کچھ خفا ہوتا ہے, تو اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ بیان چاہیے ہوتا ہے, تو بھی لہذا ماتین کو کیا کرنا چاہیے تھا, علم کی تعریف کرنی چاہیے تھی. اور چوتھا جواب میں نے ذکر کیا کہ ماتن نے علم کی تعریف اس لیے نہیں کی کیونکہ علم کی بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں اور زیادہ تعریفیں ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اس کی حقیقت کا کسی کو پتا نہیں، تو علم کی تعریفوں میں بہت زیادہ اختلاف تھا، اس وجہ سے اس کو ذکر نہیں کیا، اگرچہ علم کے آثار، علم کے برکات اور علم کے فوائد خوب ظاہر ہیں بھائی. پھر اس کے بعد شارح نے آپ کو بتلایا کہ ایک ہے حکماء کا مذہب اور ایک ہے امام رازی کا مذہب. حکماء کے نزدیک جو ہے تصدیق وہ بسیط ہے، اس کی اجزانی وہ صرف اذعان کا نام ہے، جبکہ تصورات ثلاثہ یعنی محکوم علیہ کا تصور، محکوم بہی کا تصور اور نسبت حکمیہ کا تصور، یہ اس اذعان کے لیے شرط ہیں اور شرط شے کیا ہوتی ہے؟ شے سے خارج ہوتی ہے، تو ان کے نزدیک تصدیق بسیط ہے. جبکہ امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تصدیق ان تصورات ثلاثہ اور اذعان ان چاروں چیزوں سے مرکب ہے بھائی. اور مصنف نے کس کے مذہب کو اختیار کیا؟ حکماء کے مذہب کو، کہ انہوں نے نفس اذعان کو تصدیق قرار دیا. اور پھر اس شارح پر اعتراض ہوتا تھا کہ انہوں نے امام رازی کے مذہب کی پوری تفصیل ذکر نہیں کی، تو جواب گزر گیا کہ شارح نے طلبا کے حوالے کر دیا اس کو کہ طلبا خود سمجھ جائیں گے، کیونکہ جب طرفین کا تصور آ گیا تو خود بخود اسی میں نسبت حکمیہ کا بھی تصور آ گیا، کیونکہ طرفین کو طرفین کہیں گے ہی تب جب ان کے درمیان کیا پائی جائے، نسبت حکمیہ پائی جائے. تو امام رازی رحمہ اللہ کے نزدیک تصورات ثلاثہ اور اذعان چاروں کے مجموعے کا نام جو ہے وہ تصدیق ہے بھائی. اور یہ بھی آپ نے پڑھا کہ تصدیق کا ایک نام اذعان بھی ہے، اسی طرح اس کو اعتقاد بھی کہتے ہیں، اسی طرح اس کو حکم بھی کہتے ہیں. اور نیز حکم جو ہے وہ علم منطق کے اندر چار چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے. کبھی حکم کا لفظ کس کے لیے بولتے ہیں؟ تصدیق کے لیے. کبھی حکم کا لفظ نسبت حکمیہ کے لیے بولتے ہیں، اور کبھی محکوم بہی کے لیے بول دیتے ہیں، اور کبھی قضیہ کے لیے بول لیتے ہیں بھائی. چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.